الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمنكم كافر ومنكم مؤمن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. پچھلے جمعے کے درس تک ہم حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ایمان اور کفر قرآن کی روشنی میں سے پڑھ رہے تھے. یہ کتاب ہم نے پچھلے بدھ میں جو آن لائن کلاس ہوئی تھی تو اس کے اندر پڑھ کے مکمل کر لی ہے. تو آج اب ہمارے سامنے کوئی ایک کتاب نہیں ہے, تو جب ایسا ہو تو اس عاجز کے لیے بہت بڑی مشکل پیدا ہو جاتی ہے کہ جب سامنے کوئی لکھا ہوا میٹیریل موجود نہ ہو کہ جس کو پڑھ کر کے پھر لفظ بلفظ یا سطر بسطر سمجھانا بہت آسان ہو جاتا ہے. وہ تو ہمارے کابین نے اچھی اچھی باتیں پہلے ہی ساری کی ساری لکھ دی ہیں اور اس کے اندر مزید یعنی تفصیل کی اور تشریح کی جو ضرورت رہتی ہے, لیکن پہلے اتنا زیادہ مواد ہمارے پاس موجود ہے اپنے بڑوں کی طرف سے کہ ہم اسی کو اگر سمجھ لیں اور اس کو اپنے عمل میں لانے کی محنت کر لیں تو ہماری کامیابی انشاءاللہ پکی ہے. تو اس وجہ سے اگر کوئی ایسی تحریر سامنے نہ ہو تو پھر ایک بہت بڑی مصیبت ہو جاتی ہے کہ اب کیا کریں. تو اب جو ہے نا وہ اپنی طرف سے بات کریں یا یہ کہ پہلے سے کچھ لکھ لیں. تو وہ جو پہلے سے لکھنے والا معاملہ ہوتا ہے وہ ہم نے اپنے حضرت کو کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ پہلے سے نا پورا بیان لکھ لیتے ہیں اور وہ لکھی ہوئی شکل کے اندر بیانات ان کے پاس فولڈرز کے اندر موجود ہوتے ہیں. تو جب کوئی موقع آتا ہے بیان کرنے کا تو اس میں سے پوچھتے ہیں کہ کس موضوع پہ بیان کرنا ہے, تو بھائی فلانا والا فولڈر لے کر کے آؤ, اس فولڈر کے اندر جو ہے نا وہ اس والے بیان کے کاغذات موجود ہیں. تو پھر اس کو اپنا ہی لکھا ہوا بیان ہوتا ہے اور اسی کو پھر پڑھتے بھی ہیں اور اسی میں سے تھوڑی تھوڑی چیزیں جو ہے وہ مزید بھی سمجھا دیتے ہیں, لیکن وہ پہلے سے ایک پری سیٹ ہوتا ہے. تو حضرت کو اللہ تعالیٰ نے ماشاء اللہ علم بھی بے انتہا دیا اور بصیرت بھی بصارت بھی, اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے توفیق بھی بہت دی. تو ہمارے پاس ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے, توفیق تو کیا ہوگی, نہ علم ہے نہ بصیرت ہے نہ کچھ ہے. تو اب ہم کہاں سے لکھیں, تو موقع نہیں ملتا یا کوئی اور چیز آگے آ جاتی ہے, اپنی ظاہر اپنی سستی یا اپنی کوئی نہ کوئی غلط مینجمنٹ وغیرہ کی وجہ سے وہ لکھنے والا معاملہ جو ہے نا وہ ہو نہیں پاتا. تو ہمارے لیے تو آسانی کا راستہ یہی ہے کہ بڑوں کی لکھی ہوئی چیز کو ہی سامنے رکھ کر کے ایکسپلین کرنا شروع کر دیں. تو آج کا جو بیان ہے پھر وہ ذرا مشکل پڑی ہوئی ہے کہ اس میں خیالات تو بہت سارے ہیں, بہت زیادہ متفرق, لیکن ان کو ایک ترتیب میں ڈھالنا یہ سب سے زیادہ مشکل کام ہوتا ہے اور یہ ہمارے بس میں نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیں تو شاید کچھ ہو جائے. تو اس وجہ سے جو متفرق خیالات ذہن میں آ رہے تھے تو ان میں یہ تھا کہ سب سے پہلے تو جو یہ کتاب ہم نے پڑھ کے مکمل کری ہے ایمان اور کفر قرآن مجید کی روشنی, ایمان اور کفر قرآن مجید کی روشنی میں, تو اسی کتاب کا جو تتمہ تھا جس کا اختتام تھا تو اسی سے لے کر کے بات شروع کرتے ہیں کہ حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جو خلاصہ بیان کیا تھا نا اس میں فرمایا تھا کہ ابلیس جو سب سے بڑا کافر ہے اور سارے دنیا کے کافروں اور سارے چاہے وہ کافر انسانوں کی شکل میں ہوں چاہے وہ کافر جنات کی شکل میں ہوں ان سارے کے سارے کافروں کا امام یعنی امام الکافرین تو وہ جو ابلیس ہے اس کے بارے میں حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا کہ اس ابلیس نے نہ کبھی خدا کا انکار کیا تھا نہ اس کی خدائی کا انکار کیا تھا نہ خدا کا انکار کیا جیسے ایتھیسٹ لوگ خدا کا انکار کرتے ہیں کہ نہیں سر کچھ رینڈملی ہو گیا خود بخود ہو گیا تو نہ تو وہ ایتھیسٹ تھا اور نہ جو ہے وہ اس نے خدا کی خدائی کا انکار کیا جس کا مطلب کیا بنتا ہے خدا کی خدائی کا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب سے بڑا ہے اللہ اکبر وہ خدا ہے خدا لفظ تو ایسے فارسی زبان کا ہے الہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان کے اندر ہماری زبان کے اندر بھی معبود کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس نے خدا کی خدائی کا بھی انکار نہیں کیا تھا کہ اے اللہ نہیں میں آپ کو سجدہ نہیں کروں گا میں آپ کو الہ نہیں مانتا میں آپ کو بڑا نہیں مانتا یہ اس نے نہیں کہا تھا نہ اس کی کسی صفت کا انکار کیا تھا یعنی معبود ہونا اللہ تعالیٰ کی جو سب سے بنیادی اور سب سے بڑی صفت ہے اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات ہیں الرحمن الرحیم المالک القدوس السلام المہیمن اتنی ساری صفاتی نام ہمیں معلوم بھی ہیں اور بہت سارے جو ہمیں معلوم بھی نہیں تو اس نے اللہ تعالیٰ کی کسی بھی صفت کا انکار نہیں کیا تھا یہ میں نہیں کہہ رہا جس کا علم بھی کوئی نہیں یہ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں اور اگر آپ کو مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل جاننی ہے نا تو آپ سنیں آج کل ہمارے بھائی نجیب صاحب جو ہیں وہ ہفتے میں جو کلاس ہوتی ہے ہفتے کے دن بچوں میں ان میں غالباً مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کے موضوع چل رہے ہیں نا آج کل ان کے احوال زندگی ان کے علم کی جو گہرائی ہے اور تفصیل ہے یعنی میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اس کو سن کر کے جان کر کے انسان کا دل جان ان کا دماغ یعنی دھک سے رہ جاتا ہے عجیب و غریب قسم کی کیفیت تاری ہوتی ہے ان کا علم سمجھ کر کے تو وہ یہ بات کہہ رہے ہیں اپنے سارے کے سارے علم کو جو ہے سامنے رکھ کر کے کہ شیطان ابلیس نے خدا کی کسی صفت کا بھی انکار نہیں کیا تھا بلکہ اس نے تو صرف غیر اللہ کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا کس کو اللہ کو سجدہ کرنے سے انکار نہیں کیا تھا اللہ کے غیر کو سجدہ کرنے سے انکار کیا یہ بڑا ٹیکنیکل تصوف والا لفظ ہے غیر اللہ ہم اپنے مشائخ سے سنتے آ رہے ہیں کہ دل کو غیر اللہ سے خالی کر لو غیر اللہ کی محبت سے خالی کر لو غیر اللہ کی عظمت سے خالی کر لو تمہارے کام جو ہے وہ غیر اللہ سے نہیں بننا ہے تمہارے کام اللہ سے بننا ہے تبلیغی جماعت کے اندر بار بار یہ بات سنتے ہیں اللہ سے کام بننا ہے اللہ سے کام ہونا ہے غیر اللہ سے کام نہیں ہونا تو شیطان نے غیر اللہ کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو وہ تو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں موحد اعظم ہوں میں تو سب سے بڑا توحید کا علم بردار ہوں توحید صرف اللہ تعالی کی عظمت صرف اللہ تعالی کی بڑائی صرف اللہ تعالی کی عبادت اس کو توحید کہتے ہیں لا شریک لہ اللہ تعالی کا کوئی شریک نہیں ہے کلمہ توحید کیا ہے کلمہ طیبہ ایک الگ ہوتا ہے کلمہ شہادت ایک الگ چیز ہوتی ہے ایک ہوتا ہے کلمہ توحید لا شریک لہ اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے تو جو کلمہ توحید کا اقرار کرتا ہے نا وہ ہوتا ہے موحد یعنی صرف اللہ تعالیٰ کے ہونے کا اقرار نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے شرکا جو کلونڈ شرکا ہوتے ہیں ان کی نفی بھی ساتھ ساتھ کرتا ہے لا شریک لہ لا کی تلوار کے نیچے لا کر کے اس کو ذبح کر دیتا ہے ختم کر دیتا ہے تب توحید مکمل ہوتی ہے نفی کرنے سے اللہ کے غیر کی تو اس نے اللہ کے غیر کی نفی کر دی تھی کس نے ابلیس نے اللہ کے غیر کی نفی کر دی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے لکھتا ہے مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کہ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی اس سرکشی کو تکذیب ہی کے حکم میں رکھ کر کفر عظیم قرار دیا اس کی سرکشی کیا تھی کہ اللہ کا حکم نہیں مانا اس نے اسجدوا لآدم، اس نے اللہ تعالی کا حکم نہیں مانا، تو اس حکم نہ ماننے کو سرکشی کہا، اس کو بغاوت کہا، اس کو ریبیلین کہا، اور اس کو تکذیب کے یعنی اللہ کا انکار. اس وقت کوئی اور تو نہیں تھا، اس نبی علیہ السلام تو وہاں پہ موجود نہیں تھے کہ نبی علیہ السلام کا انکار کر رہا تھا، وہ آدم علیہ السلام تو موجود نہیں تھے کہ آدم علیہ السلام کا انکار کر رہا تھا، وہ اس نے کس کا انکار کیا تھا، کس کی تکذیب کری تھی؟ اس نے اللہ رب العزت کی تکذیب. تو اللہ رب العزت نے اس کی سرکشی کو اس کی تکذیب قرار دیا کہ تم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، تم نے مجھے، یہ تم جو موحد اعظم بننے کی کوشش کر رہے ہو نا، یہ کوشش تمہاری ناکام کوشش ہے، یہ دھوکا ہے، یہ جھوٹ ہے تمہارا، تم موحد اعظم نہیں ہو. یہاں اللہ تو اللہ تعالی نے اس کی سرکشی کو تکذیب ہی کے حکم میں رکھ کر کفر عظیم قرار دیا، اور اپنے قرآن مجید میں یہ آیت رکھ کر کے ہم سب کو یہ بات بتا دی، کانا من الکافرین، کہ وہ کفر کرنے والا ہو گیا، جھٹلانے والا ہو گیا، اللہ تعالی کی عظمت کو چھپانے والا ہو گیا، اس کا اقرار نہ کرنے والا ہو گیا، حکم نہ مان کر کے. تو اللہ رب العزت کی عظمت کیا ہے، اللہ رب العزت کی توحید کیا ہے، اللہ رب العزت ہمیں اس واقعے کے ذریعے سے جو کہ اس دین کی بنیاد ہے، یہاں سے ہمارا دین شروع ہوتا ہے، بنی آدم، بلکہ آدم علیہ السلام کی ساری کی ساری جو سٹوری ہے، سارا کا سارا جو قصہ ہے، یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، یہ اسی واقعے سے شروع ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے حکم فرمایا اسجدوا لآدم فسجدوا الملائکۃ الا ابلیس، یہاں سے ساری کی ساری کہانی شروع ہوئی. تو اس کہانی کے ذریعے سے، اس سٹوری کو ہمارے سامنے بیان کر کے اللہ تعالی ہمیں کیا چیز بتانا چاہ رہے ہیں، کیا چیز ہمارے سامنے کھل رہی ہے، کہ اصل چیز جو ہے وہ اللہ تعالی کی مرضی ہوتی ہے، اللہ تعالی کا حکم ہوتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم ایسے کرو، میں چاہتا ہوں کہ تم ایسے نہ کرو، یہ اللہ تعالی کے احکام ہوتے ہیں، احکامات کہلاتے ہیں. یہ انہیں کو تھوڑی سی اور تفصیل اگر احکامات کو کھول لیں تو احکامات کی دو قسمیں ہوتی ہیں، کچھ پازیٹو احکامات ہوتے ہیں ان کو اوامر کہا جاتا ہے، کمانڈز، اور کچھ نیگیٹو احکامات ہوتے ہیں ان کو نواہی کہا جاتا ہے، یعنی فوربیڈنس، کہ منع کیا جا رہا ہے ایسا نہ کرو. یہ سارے احکامات ہی ہیں، لیکن اوامر بھی احکامات ہیں اور نواہی بھی احکامات ہیں. تو ہمارا دین سارا کا سارا کیا ہے، یہ احکامات کا نام ہے. اب احکامات کا لفظ سن کر کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ بچوں کے سامنے تو بڑی تفصیل سے بات ہو چکی ہے، کچھ بڑے بھی تھے اس میں، کہ احکامات کا لفظ سن کر کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ یہ تو بڑا ڈرائی قسم کا دین ہے، یہ تو بڑا جو ہے نا وہ زبردستی والا دین ہے، بڑا جو ہے وہ اس کے اندر زور اور اس کے اندر ٹارچر ہے، اس کے اندر ایک دھوس ہے. جیسے کہ کوئی بچہ گھر کے اندر اپنی ماں سے جب ہر وقت حکم سنتا رہتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ امی آپ کو اور کچھ، اس کے دل میں بات آتی ہے، اگر ڈر کے مارے وہ امی کے سامنے نہ بھی کہہ سکے لیکن اس کے دل میں ایک خیال آتا ہے کہ یار میری ماں کو کچھ اور نہیں آتا، صرف حکم دینا، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو. تو اس ماں کے ساتھ تو اس کا کوئی تعلق نہیں پیدا ہوتا، پھر اس کو محبت کا جذبہ نہیں ہوتا، یہ بالکل ایک ڈرائی خشک قسم کا ایک تعلق ہو گیا جس کے اندر صرف احکام ہی احکام، صرف کمانڈز، اور صرف یہ نہ کرو وہ نہ کرو، ایسے نہ کرو ویسا نہ کرو. یہ تو بڑی نیگیٹو بات ہے. یہ تو ہمارا دین جو ہے وہ اگر صرف احکامات کا نام ہے تو پھر یہ تو بڑا ہی، جس کو کہ کچھ انفارچونیٹلی میرے سامنے کچھ کوٹس بھی ہیں، ایک کرسچن آتھر جس کے بارے میں ہم، کرسچن تو خیر پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے، کہتے ہیں ہم کرسچن لیکن اصل میں ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں، بہرحال اس کے ایک مضمون کو ہم بہت تفصیل کے ساتھ چند سال پہلے پڑھ چکے ہیں، برائن ڈیڈن اس کا نام ہے، اکانومکس کے اندر اس کے مضامین چھپے تھے. تو اس نے اپنے ایک مضمون میں بہت ساری چیزیں نظر نبی کی لکھی ہیں، تو اس نے لکھا کہ میرا ایک ایسٹ ایشین پارٹ آف اسلام میں ایک आदमी से वास्ता पड़ा, बात हुई मेरी उससे, वन ऑफ द मोस्ट जेंटली ब्रॉड माइंडेड ऑफ द स्कॉलर्स दिस राइटर टॉक टू, यानी बड़ा जेंटल बंदा था और जो है ना वो राइट माइंडेड उसके हिसाब से ब्रॉड माइंडेड और जेंटल था। उससे मेरी बात हुई, वो बंदा जिससे इसकी बात हुई इस अमेरिकन स्कॉलर की, तो उसके बारे में कहता है कि द मैन फ्रॉम द रिलेटिवली रिलैक्स्ड ईस्ट एशियन पार्ट ऑफ इस्लाम। कौन सी ईस्ट एशियन पार्ट होती है, किस मुल्क की बात हो रही है? नहीं, ये मलेशिया की बात हो रही है, याद रखिएगा, इस मुल्क को काम आएगा ईमान की हिफाजत के लिए भाई, ठीक है। तो लिखता है फ्रॉम द रिलेटिवली रिलैक्स्ड ईस्ट एशियन पार्ट ऑफ इस्लाम, नॉट द हार्शर अरब पार्ट। उस जमाने में 1994 की बात हो रही है, नॉट द हार्शर अरब पार्ट। एक्सप्लेन्ड दैट एजुकेटेड मैन माइट चूज विच स्कॉलास्टिक स्कूल दे वांटेड टू बिलोंग टू, बट द मासेस आर अर्ज्ड टू फॉलो द वन द लर्नड थिंक बेस्ट फॉर देम। Here is the heart of it all. सर ये तब ये मौजूद एक अलग है, तो आगे जो लफ्ज आना है ना, वो जो जुमला आ रहा है वो आपको सुनाना था। कहता है कि एज दैट जेंटली ब्रॉड माइंडेड मैन वेंट ऑन टू से, यानी ये मैन जो है ना ये पढ़ा लिखा मैन है और अच्छा हासिल उसके पास दीन का इल्म है, क्योंकि ये इस अमरीकी गोरे को समझा रहा है कि हमारे यहां जो है ना वो जो स्कॉलरली होते हैं, यानी जिसको कहते हैं इश्तिहाद के दर्जे पे मौजूद लोग होते हैं ना, वो तो चार अइम्मा में से किसी एक को भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जो कम इल्म लोग होते हैं ना, तो उनको फॉलो करना होता है स्कॉलर्स की गाइडलाइन को कि किस वाले इमाम को तुम्हें फॉलो करना चाहिए। तो आप अपनी मर्जी से पिक एंड चूज नहीं कर सकते इस्लाम के अंदर कि आप जो है वो एक दिन हनफी हो जाए, दूसरे दिन शाफी हो जाए, तीसरे दिन मालिकी हो जाए, चौथे दिन हम्बली हो जाए, बल्कि आपको बड़े बताते हैं कि आप जो है ना वो हनफी रहे हैं और आप हनफी ही रहे, इसको तकलीर कहते हैं, शख्सी तकलीर कहा जाता है। तो अब ये जो बात है गोरे को बंदा समझा रहे, वो सिर्फ मैन तो नहीं है ना, वो एक मुस्लिम स्कॉलर है, और 1994 की बात है, जबकि ये उस वक्त तक लोगों को आम लोगों को ये बातें समझ नहीं आई, क्योंकि ये फितना जो था ना उस वक्त गैर मुकल्लदियत का फितना इतना जो है वो पढ़े लिखे लोगों में आया नहीं था। तो ये स्कॉलर बंदा है, तो ये स्कॉलर बंदा इसको कहते हैं आगे कि एज दैट जेंटली ब्रॉड माइंडेड मैन वेंट ऑन टू से, यानी मजीद आगे उसने मुझे ये बात कही, यू सी क्रिश्चियनिटी इज अ रिलीजन ऑफ लव, जो ईसाइयत है ना ये मोहब्बत का दीन है, इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ रूल्स, इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ रूल्स, यानी नज्म व ज़ब्त और उसूल, और उसूल के सामने जो है ना वो कुछ नहीं सुनी जाएगी, बस जो उसूल है बस उसी का, और इसके अंदर जो है ना वो कोई जज्बातियत नहीं होनी चाहिए, जज्बात का कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए, प्यार मोहब्बत वो तो क्रिश्चियनिटी के अंदर है, मोहब्बत एहतराम और एक दूसरे को बर्दाश्त करना और जो है वो नरमी का मामला करना, ये सब तो क्रिश्चियनिटी के अंदर है। कौन कह रहा है ये जेंटली ब्रॉड माइंडेड समवन फ्रॉम द रिलेटिवली रिलैक्स्ड ईस्ट एशियन पार्ट ऑफ इस्लाम, ये बात कह रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे मशायख ने हमें इससे ज्यादा सिखाया, तो हमारे नजदीक तो इस शख्स को लगता है अलिफ बे भी नहीं समझ में आई कुछ इस्लाम की, स्कॉलर बनके बैठा हुआ है लेकिन उसको अलिफ बे भी समझ में नहीं आई। कहता है क्रिश्चियनिटी इज अ रिलीजन ऑफ लव, इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ रूल्स, वो इस्लाम में लव नहीं है और क्रिश्चियनिटी में रूल्स नहीं है वो तो पता ही है हमें, लेकिन इस्लाम में जो है वो लव नहीं है, ऐसा बिल्कुल ये नहीं है। इस्लाम के अंदर लव मीन्स, जो जिस लव की हम बात करते हैं ना, ये इन्फेचुएशन नहीं होता, ये नफसानी शहवानी मोहब्बत, ये हमारे यहां लव नहीं होता, हम इसको लव करार ही नहीं देते, हम इसको लस्ट करार देते हैं, इसको हम शहवत करार देते हैं। लव के लिए हमारे यहां उर्दू जुबान के अंदर इश्क का लफ्ज इस्तेमाल होता है, اور عربی زبان کے اندر محبہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. بڑا اس نے قرآن پڑھا ہوا ہے, بولتا بھی آگے قرآن کو کوٹ بھی کر رہا ہوتا ہے یہ بندہ. اس نے قرآن مجید میں آیت نہیں پڑھی, والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والے تو اللہ تعالی کے ساتھ محبت میں شدید ہوتے ہیں. اور محبت کا کتنا تذکرہ ہے قرآن مجید کے اندر. لیکن ہمارے یہاں محبت کا مطلب کیا ہے کہ جس سے آپ نے محبت کری ہے اس کے آپ نے احکامات بھی ماننے. جب شیطان کو ہمارے مشائخ ڈسکرائب کرتا ہے نا, تو وہ کیا فرماتے ہیں کہ شیطان عارف بھی تھا, شیطان عابد بھی تھا, شیطان عالم بھی تھا, لیکن شیطان عاشق نہیں تھا. عاشق نہیں تھا, اس کے اندر تین عین تھے, چوتھا عین اس کے اندر نہیں تھا. کون سا والا چوتھا عین؟ عشق والا چوتھا عین. اگر وہ عاشق ہوتا نا, تو وہ اللہ تعالی کے حکم کے سامنے فوراً سجدہ کر دیتا. حجتیں بنانا اور اپنی عقل استعمال کرنا اور اس کے آگے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور اللہ کو سمجھانا کہ یہ آپ نے کیا کر دیا, ایسے کیوں کر دیا, اس کی کوئی تک نہیں بنتی تھی, یہ وہ نہیں کرتا. کس وجہ سے نہیں کرتا؟ کیونکہ اس کے اندر عشق ہوتا, محبت ہوتی, تو یہ کام نہیں کرتا. تو عشق اور محبت کی تعریف ہی ہمارے یہاں مختلف ہے. تو کیا چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہمارا دین یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے کا نام ہے, اور یہی اللہ تعالیٰ کی محبت ہے, یہی اللہ تعالیٰ کی عاشقی ہے. اب اس کے اوپر اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم ہیں کیا, کس چیز کو ماننا, کس چیز سے رکنا, احکامات ہیں کیا, اوامر اور نواہی ہیں کیا. اب کون بتائے گا کہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بتایا تھا, ظاہر اللہ تعالیٰ کو ہی بتانا چاہیے کہ اس کے احکامات کیا ہیں. لیکن کیا کسی انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی آواز انسانوں کو آتی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھا ہوا, اللہ کا کوئی خاص سٹیمپ لگا ہوا کاغذ انسانوں کے پاس پہنچتا ہے؟ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا, اور نہ آگے اس کے ہونے کی کوئی پاسبلٹی ہے اس دنیا کی زندگی کے اندر. تو اللہ تعالیٰ کے احکامات, اوامر اور نواہی ہیں کیا, تو ان کے بارے میں پھر جو ہم نے اب تک 19 دروس کے اندر جو یہ کتاب پڑھی تھی ایمان اور کفر قرآن کی روشنی میں, اس کے اندر بار بار اس بات کا ذکر آیا کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہوتے ہیں تو یہ وہ ہوتے ہیں کہ جو کہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے پہنچے. اللہ تعالیٰ نے احکامات اپنے وہ جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دیے, اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے انسانوں کو بتا دیے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود انسان تھے, جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کر لیا, مان لیا کہ ہاں آپ جو بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں, وہ صحابی بن گئے, اور جنہوں نے ان کے بعد والی نسل سے مان لیا وہ تابعی بن گئے, تبا تابعی بن گئے, اس کے بعد والے جو ہیں وہ سارے کے سارے ایمان والے. تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں پھر ہم نے اس کتاب کے دروس کے اندر پڑھا تھا کہ یہ احکامات جو ہے نا جو ہم تک پہنچے ہیں, تو ان کی پھر درجات ہوتے ہیں. یہ سیکنڈ لاسٹ 3-2 کلاسز کے اندر ہم نے یہ چیزیں پڑھی تھی کہ احکامات کے پھر درجات بن گئے. درجات کس بنیاد پہ بن گئے؟ اس سرٹنٹی کی بنیاد کے اوپر کہ یہ حکم واقعی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے, واقعی پہنچا ہے. اس کی کتنی سرٹنٹی ہے؟ 100% سرٹنٹی ہے, یا اس کی سرٹنٹی, اس کی جو حقانیت ہے, اس کا جو ثبوت ہے, یہ 80% سرٹنٹی کے ساتھ پہنچا ہے, یا 60% سرٹنٹی کے ساتھ پہنچا ہے, یا 40% سرٹنٹی کے ساتھ پہنچا ہے. ان سرٹنٹیز کے ڈفرنس کی وجہ سے یہ فرق پڑ جاتا ہے احکامات کے ثبوت کے اندر. تو مفتی شفیع رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر پھر احکامات کی پھر کیٹیگریز ہم نے بتائی تھی بہت ہی آسان الفاظ کے اندر, کہ قرآن مجید کے اندر جو احکامات ہیں اور حدیث مبارکہ کے اندر بھی, کیونکہ صرف قرآن مجید کے اوپر یہ اصول اپلائی نہیں ہوتے بلکہ احادیث کو تب بھی اپلائی ہوتے ہیں کہ یہ دو قسم کے ہیں. ایک وہ ہیں جو کہ قطعی ثبوت ہیں, یعنی قرآن مجید اور حدیث مبارکہ کی وہ والی روایات, وہ والی عبارات جو کہ قطعی ثبوت ہیں, ثابت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی تھیں, ان کے اندر کچھ احکامات ہیں اور کچھ ان کے اندر قصص ہیں, کچھ واقعات ہیں, کچھ ان کے اندر نصیحتیں ہیں, لیکن کچھ جو ہیں وہ احکامات ہیں. وہ احکامات جو ہیں تو ان کے پھر درجات بنتے ہیں, قطعی ثبوت کے اندر سے پھر قطعی دلالت. آگے کافی جگہ ہے, پیچھے والے جو باہر بیٹھے ہیں وہ اندر آ جائیں گے, تھوڑے تھوڑے آگے ہو جائیں سر. تو وہ قطعی دلالت احکامات ہیں, ان کو ماننا ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے مسلمان ہونے کے لیے, کہ یہ قطعی دلالہ ہے. کسی انسان کے مسلمان ہونے کے لیے ان تمام احکامات کا اقرار کرنا اور ان کے دل سے تصدیق کرنا جو قطعی دلالہ ہے. کیا مطلب قطعی دلالہ؟ کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہم تک پہنچے ہیں اور ان کی سرٹنٹی جو ہے وہ 100% ہے. ان کی سرٹنٹی کتنی ہے؟ 100% سرٹنٹی کے ساتھ پہنچے. اگر کوئی ان میں سے کسی کا انکار کر دیتا ہے, کسی ایک حکم کا بھی انکار کر دیتا ہے جو قطعی دلالہ ہیں, تو ایسا شخص جو ہوتا ہے پھر دائرہ اسلام کے اندر باقی نہیں رہتا ہے, وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. چاہے بار بار مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے بار بار اس کا تذکرہ کیا اس کتاب کے اندر, کہ چاہے وہ پانچوں وقت کی نماز پڑھتا ہو اور مسجد جا کر کے نماز پڑھتا ہو, چاہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہو, چاہے وہ پابندی کے ساتھ روزے رکھتا ہو, چاہے وہ پوری کی پوری زکات ادا کرتا ہو, چاہے وہ حج بھی کرتا ہو, عمرے بھی کرتا ہو اور دوسری نیکی کے اطاعت کے کام بھی کرتا ہو, اس سے فرق نہیں پڑتا. اگر اس نے قطعی دلالہ احکامات میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دیا, اب وہ دائرہ اسلام کے اندر موجود نہیں ہے, وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے. اس کو انگریزی زبان میں کیا کہیں گے؟ یہ جو دو قسم کے احکامات ہوتے ہیں جن کو کہ علماء نے نام لکھ دیا ان کا, محکم اور مفسر. محکم اور مفسر یہ دو کیٹیگریز ہوتی ہیں, یہ قطعی دلالہ کیٹیگریز ہوتی ہیں, ان کے اندر سرٹنٹی ہوتی ہے. تو کیا لفظ آپ بار بار سن رہے ہیں اس وقت؟ انگریزی کا لفظ, کیونکہ ابھی انگریزی سے آپ پہنچ سنانا ہے نا, اس وجہ سے انگریزی کا لفظ. قطعی دلالہ وغیرہ تو عربی کے لفظ ہیں, اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں. سرٹنٹی ہے ان کے اندر, سرٹنٹی ہے ان کے اندر, یقین ہے ان کے اندر, یقین ہے ان کے اندر. اب سنیے گورے صاحب کو, انٹلیکچوئل جس نے اسلام کے اوپر بے انتہا ریسرچ صرف کتابوں سے نہیں بلکہ پوری دنیا کا سفر کر کر کے اور اسلامک اسکالرز کو دیکھ دیکھ کر کے اور قرآن کی تفصیلات میں جا جا کر کے جس نے اسلام کے اوپر ریسرچ کری, اور جب ان کا اس کا ہم نے پہلا مضمون پڑھا تھا تو ہم نے آپ کو بار بار یہ بات سمجھائی تھی کہ اتنی تحقیق کے ساتھ جو ہے نا, وہ اکثر تو آپ کو ہمارے علماء بھی نہیں ملیں گے. بڑے کی بڑوں کی بات نہیں کر رہا, اکابرین کی بات نہیں کر رہا, اصاقرین ہمارے جیسے. اتنی گہری نظر ہمارے دین کے اوپر آپ کو ہمارے علماء میں نہیں ملے گی, اصاقرین کی بات کر رہا ہوں. جتنی گہری نظر اس کی ہمارے دین کے اوپر ہے اور ایسے ایسے شعبوں کے اوپر اس نے نظر ڈالی ہے. یہ شخص کیا کہتا ہے؟ یہ لکھتا ہے کہ the Muslim, especially the Muslim, consciously returning to the roots of his faith. ایک مسلمان کے لیے, خاص طور پر ان مسلمانوں کے لیے جو کہ بڑے کانشیسلی بڑے سوچ سمجھ کر کے اپنے دین کے روٹس کی طرف واپس آ رہے ہیں. کانشیسلی ریٹرننگ ٹو دا روٹس آف ہز فیتھ. اور پھر آگے جملہ محترمہ میں ان کو اپنا ٹائٹل بھی دے دیتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں, دا اسلامک ریڈیکلز آف دا 1990s. 1990 کے دہائی کے اندر یہ سب سے زیادہ جو ہے نا یہ فلکس شروع ہوا تھا کہ دنیاوی تعلیم یافتہ, دنیاوی طور پر جو ہے وہ بڑے بڑے اچیورز, جیسے وہ امریکہ کی کون سی والی تھی, وہ سفی جس نے کمپیوٹر کمپنی فاؤنڈ کری تھی, پاکستانی تھا, تو سفی نام تھا اس کا, اس کا لاسٹ نیم سفی تھا حال میں. تو یہ جو ہے نا یہ اسلامک ریڈیکلز آف دا 1990s, یہ پروسیس, یہ فینومینا 1990 کی دہائی کے اندر شروع ہوا تھا. تو اس کے نزدیک اٹ از دی ڈیفینیٹو ورڈ آف گاڈ. یہ قرآن کیا ہے؟ ڈیفینیٹو, قطعی و ثبوت ورڈ آف گاڈ, قطعی و ثبوت, یعنی اس کا یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام. کون سمجھتا ہے اس بات کو؟ ایسا کون سمجھتا ہے؟ اسلامک ریڈیکلز آف دا 1990s جو کہ کانشیس دین کی طرف اپنے واپس آ رہے ہیں, پروس کی طرف واپس آ رہے ہیں. آگے کہتے ہیں دا ورڈ آف گاڈ کوائٹ آفن نیڈز ایکسپلینیشن. اصول فقہ بھی پڑھی اس نے, اصول القرآن بھی اس نے پڑھا, اصول تفسیر بھی اس نے پڑھا. کہتا ہے دا ورڈ آف گاڈ کوائٹ آفن نیڈز ایکسپلینیشن. اللہ تعالیٰ کا جو قطعی و ثبوت کلام ہے نا, جس کو یہ نہ قطعی و ثبوت سمجھتا, یہ خطر کوئی سمجھتا ہے قطعی و ثبوت, ورنہ مسلمان نہ ہو جاتا. تو اس کی جو ہے نا بہت سارے الفاظ کی جو ہے وہ ایکسپلینیشن کی ضرورت پڑتی ہے. ہم کہتے ہیں جی بالکل ضرورت پڑتی ہے, ظاہر, نص اور اس کے علاوہ چار اور کیٹیگریز ان کو اور بھی زیادہ ایکسپلینیشن کی ضرورت پڑتی ہے. تو کہتا ہے دا ورڈ آف گاڈ کوائٹ آفن نیڈز ایکسپلینیشن, سو فار دی ایکسپلینیشن کمز اونلی فرام اے اسمال گروپ آف مین who are certain they are competent to provide it. اب تک جو اسلام کے اندر ایکسپلینیشن آتی ہے نا کہ قرآن کے اس والے لفظ کا مطلب کیا ہے اور اس والے آیت کا مطلب کیا ہے, ابھی تک جو ہے نا یہ ایکسپلینیشن ایک چھوٹے سے گروپ آف مین سے آتی ہے, چند افراد کی طرف سے آتی ہے جو اس بات میں یقین رکھتے ہیں, اس بات میں یقین رکھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی خدائی فوجداری, اشتہار احمد کے نام ہوتے ہیں نا, ہم خدائی فوجدار کے ڈائریکٹ حوالدار ہیں, اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, مذاق میں وہ کہتے ہیں. تو یہ جو موجود لوگ ہیں نا, یہ علماء جو چھوٹے سے کم تعداد میں لوگ ہیں, یہ اپنے آپ کو کمپیٹنٹ سمجھتے ہیں کہ جی ہم بتائیں گے کہ اللہ کا مطلب کیا ہے اس آیت کے اندر, اللہ کا مطلب کیا ہے اس حدیث کے اندر, اللہ کے رسول کا مطلب کیا ہے. آگے کا جملہ بڑا ضروری ہے, کہتا ہے اسلام از اسٹل لیونگ in the age of oligarchs. پتا نہیں کیسے اسی صحیح پروننسیشن میں چیک نہیں کر سکا. اسلام از اسٹل لیونگ ان دی ایج آف اولیگارکس, بیکاز وجہ کیا ہے اسلام ابھی تک, اچھا اس لفظ کا مطلب تو دیکھ سکا تھا, مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو بڑے سلیکٹڈ اور بڑے پولیٹیکلی جو ڈومیننٹ لوگ ہوتے ہیں نا, جو کہ کنٹرول کرتے ہیں, یعنی رولر ایک طرح کے, چاہے وہ اصل میں کنگ نہ بھی ہو, لیکن چاہے وہ ہماری بیوروکریسی ٹائپ کے لوگ ہو, چاہے دوسرے قسم کے لوگ ہو, جو کہ اصل میں کنٹرول کرتے ہیں, رول کرتے ہیں, ان کو اولیگارکس کہا جاتا ہے. تو اسلام ابھی تک اسی زمانے کے اندر رہ رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ بیکاز اٹ کون اٹ اسلام, بیکاز اسلام اسٹل بلیوز ان سرٹنٹی. اسلام ابھی بھی یقین پہ یقین رکھتا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہے وہ یقینی ہیں, کچھ چیزیں یقینی ہیں, وہ احتمالی نہیں ہیں, وہ ظنی نہیں ہیں. وہ کیا ہیں؟ قطعیت دلالہ ہے, قطعیت ثبوت ہے. اسلام ابھی بھی قطعی ثبوت چیزوں کے اوپر یقین رکھتا ہے, اسلام ابھی بھی قطعیت دلالہ چیزوں کے اوپر یقین رکھتا ہے. حالانکہ ہماری جو سولائزیشن ہے, جس سے کہ ہم نے جس کے اندر ترقی کری ہے, ہم دنیا کو کیا مسخر کریں گے, ہم نے اسپیس کو بھی مسخر کر لیا ہے. ہم چاند پہ تو بہت سالوں پہلے پہنچ گئے تھے, اب تو ہم مارس پہ بھی پہنچ گئے, اور ہمارے جو پروبز ہیں, جو ہمارے وائجز ہیں 1 اور 2, یہ سیٹرن اور پتہ نہیں کہاں کا نیپچون پلوٹو سے بھی شاید باہر نکل گئے ہوں گے. اب تک چلے جا رہے ہیں, وہاں سے جو ہمیں تصویریں بھیجے چلے جا رہے ہیں ناسا کے. تو ہم نے جو ترقی کر لی ہے, ہم نے سب کچھ مسخر کر لیا ہے, ہم نے ہر چیز کو کنٹرول کر لیا ہے, تو ہم سرٹنٹی کے اوپر یقین نہیں رکھتے. ہمارے نزدیک اف سم ون سیز, اور یہ ان کے لوگوں کے الفاظ ہیں, اف سم ون سیز دیٹ ہی از سرٹن, آئی ایم سرٹن دیٹ ہی از رانگ. جو بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ سرٹن ہے, وہ یقین رکھتا ہے کسی چیز کے اوپر, یہ اس بات کی بلانت ہے کہ وہ غلط ہے. یہ ان کی سرٹنٹی ہے تو یہ بھی سرٹنٹی کی ایک اور شکل نا. اس بارے میں یہ سرٹن ہے کہ جو بھی اپنے آپ کو سرٹن کہتا ہے وہ غلط ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم اپنے آپ کو سرٹن نہیں کہہ رہے, ہم اللہ کے کلام کو سرٹن کہہ رہے ہیں, اللہ کے حکموں کو سرٹن کہہ رہے ہیں, اللہ کے نبی علیہ السلام کے حکموں کو سرٹن کہہ رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی جو ان کی ڈیموکریسی ہے اور ہماری بھی اصل میں یہی ڈیموکریسی ہے, اروز آؤٹ آف دا رومنسیشن آف سرٹنٹی. یہ ڈیموکریسی کہاں سے پیدا ہوئی ہے, یہ جمہوریت یہ کہاں سے پیدا ہوئی ہے, اٹ اروز آؤٹ آف دا رومنسیشن آف سرٹنٹی. سرٹنٹی کو آپ کھڈے سے لگا دیں, گڈے میں ڈال دیں, اس کو آپ ختم کر دیں سرٹنٹی کو, یہاں سے ڈیموکریسی شروع ہوتی ہے, یہاں سے ڈیموکریسی شروع ہوتی ہے. یہ ڈیموکریسی کی پیدائش ہے, جمہوریت پیدا ادھر سے ہوتی ہے کہ دیر از نو سچ تھنگ ایز سرٹنٹی, اور ایٹ لیسٹ دا رینونسیشن آف دا آئیڈیا دیٹ ون مین کڈ امپوز ہز سرٹنٹی آن اندر مین. یا کم از کم اس آئیڈیا کو آپ رناؤنس کر دیں, ختم کر دیں, گنائے کر دیں کہ کوئی آدمی کسی دوسرے کے اوپر اپنی سرٹنٹی کو امپوز کر سکتا ہے. ڈیموکریسی بات کو نہیں مانتی اس کے نزدیک, اس کی کتابوں کے نزدیک, اس کی تھیوری کے نزدیک, ورنہ مانتے یہ بھی سب کچھ ہے ان سب باتوں کو, کیونکہ یہ نیچرل لا ہے, یہ انسان کی نیچر ہے, انسان کی طبیعت ہے. ڈیموکریسی از دا چائلڈ آف دا ریفارمیشن دیٹ گریٹ چینج ود ان دا کرسچن ورلڈ وچ بگین ایٹ دی سٹارٹ آف دی 16th سینچری. دیٹ گریٹ چینج ود ان دا کرسچن ورلڈ, یہ ریفارمیشن جو یورپ کے اندر شروع ہوئی تھی 16th سینچری کے شروع کے اندر, تو وہاں سے وہ ڈیموکریسی شروع ہوئی. ریفارمیشن, ریفارمیشن آف واٹ؟ بلیف سسٹم, جو ان کا کرسچن بلیف سسٹم تھا اس کو ریفارم کیا انہوں نے. تو اللہ تعالی کے احکامات یہ سرٹن ہیں, اور ان احکامات کو ماننا یہ ہمارا کام ہے, یہ ہمارا دین ہے کہ ہم اللہ تعالی کے حکموں کو مانیں. تبدیلی کون لے کر کے آئے گا؟ تبدیلی انسان نہیں لے کر کے آئے گا, بہتری انسان نہیں لے کر کے آئے گا, دنیا کے مسئلوں کو حل انسان نہیں کرے گا. یہ ہمارا دین کہتا ہے. دین کی بنیاد ہے حکم. جس نے حکم نہیں مانا اس کو کافر قرار دے دیا گیا. یقینی حکم جس نے نہیں مانا اس کو کافر قرار دے دیا گیا. قطعی دلالہ, جب اللہ تعالی نے کافر کو حکم دیا, اس کو شیطان کو حکم دیا, اس جو بھی آدم, تو بیچ میں کوئی رواد کی چین نہیں تھی کہ یہ راوی نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم شیطان تک فلانے راویوں کے واسطے سے پہنچایا, فلانے رواد کے واسطے سے پہنچایا. تو اب ان رواد کے اندر کوئی ضعیف راوی تھا, تو اب شیطان نے کہا یہ تو ضعیف حکم ہے, اب میں اس کے اوپر اگر عمل نہ کروں تو میں کافر کو تھوڑی ہوں گا, کیونکہ یہ تو ضعیف حکم ہے, یہ قطعی دلالہ حکم تو ہے نہیں. نہیں, شیطان کو قطعی دلالہ حکم پہنچ گیا, قطعی ثبوت حکم پہنچ گیا, یعنی ایسا حکم پہنچا اس جو بھی آدم جو کہ قطعی دلالہ بھی تھا, قطعی ثبوت بھی تھا, اس نے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا, وہ کافر ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو کافر قرار دے دیا. تو دین کیا ہے؟ حکموں کو ماننا. تبدیلی کس نے لے کر کے آنی ہے؟ تبدیلی اللہ نے لے کر کے آنی ہے. اب اللہ کی تبدیلی کی وجہ سے جو ہے نا, وہ وقت اگرچہ کہیں کم رہ گیا ہے کیونکہ پہلے سے تیاری نہیں ہوتی, سامنے نہیں ہوتا کوئی میرے عبارت, تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے. تو اس کے لیے جو ہے نا, ہم نے آپ کے سامنے کچھ رکھا تھا کہ بھئی یہ جو ہم نے تبدیلی اپنے ذمے لی ہے نا, اس کی بھی بڑی وجہ ہے. ہم ایک ہمارے بڑے گزرے ہیں, ہمارے بڑے تو خیر نہیں تھے وہ, لیکن ہیں اس طرح کے تحریکی, تو ان کا کلپ مجھے کسی نے بھیج دیا کہ مولوی لوگ یہ بات نہیں کرتے, سیرت کا یہ پہلے بیان نہیں کرتے. تو یہ سورت کا کون سا پہلے بیان کر رہے تھے؟ وہ بیان کر رہے تھے کہ نبی علیہ السلام نے تبدیلی, نبی علیہ السلام نے تبدیلی لائی, نبی علیہ السلام نے یہ کیا, نبی علیہ السلام نے ایسے جو ہے وہ کیا. اچھا, اس میں کوٹ کس کو کر رہے ہیں؟ کوٹ کر رہے ہیں ہندو اسکالر کو, کوٹ کر رہے ہیں کسی اور امریکی اسکالر کو, کوٹ کر رہے ہیں مائیکل ہارٹ کو, جس نے کہ وہ 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف دا ورلڈ لکھی ہے, جس نے نبی علیہ السلام کو اس نے نمبر 1 لکھا ہے. اب
ان کی جو ساری کی ساری باتیں تھیں نا، الفاظ کی بات کر رہا ہوں، وہ سارے الفاظ کیا تھے؟ The prophet of Islam did this. The prophet of Islam did this. ایسی تبدیلی لے آئے، ایسی تبدیلی لے آئے، یہ چینج کر دیا، وہ چینج کر دیا. بھائی محبت کی حد تک یہ بات ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام کی طرف نسبت کرنا کہ ہاں نبی علیہ السلام تبدیلی لے کر کے آئے، لیکن اگر آپ اس کو غلو کے اندر لے جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو پکچر سے غائب کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ کے عمل کو غائب کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کو غائب کرنے کی کوشش کریں گے، تب یہ محبت نہیں کہلائے گی، یہ عشق رسول نہیں کہلائے گا. پھر یہ جہلا اور وہ ہنڈے آج کل ہے نا جو مارتے پھر رہے لوگوں کو، یہ ان ہنڈا کے نزدیک عشق رسول کہلائے گا. ان جہلا جو کہ ان ہنڈے کو مانتے ہیں، ان کے نزدیک عشق رسول کہلائے گا. الحمدللہ ہمارے اکابرین، ہمارے مشائخ، ہمارے علماء کے نزدیک عشق رسول نہیں ہے کہ اللہ کو تصویر سے غائب کر دیا اور سارا کا سارا جو ہے نا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خدائی کے ذریعے کے اوپر رکھ دیا کہ جو کچھ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام. بھائی کافر تو ایسی بات کرے گا نا، اس کا کیا؟ اس نے تو دنیا کے اندر احوال دیکھنا ہے، ان کے حساب سے جو ہے وہ اپنی سوچ بنانی ہے، اس کے حساب سے اپنی کتاب لکھ دینی ہے. وہ تو اس بات کو مانتے ہی نہیں کہ بھائی یہ اللہ کے نبی تھے، انہوں نے جو کچھ کیا اللہ کے حکم سے کیا اور یہ اللہ تعالیٰ کے سب سے کامل بندے تھے، اللہ تعالیٰ کے سرونٹ تھے. جبھی تو کافر یہ، اس کافر نے بھی اپنے آرٹیکل کے اندر بابا لکھا ہے محمد بن ہی روز دا قرآن صلی اللہ علیہ وسلم، when he wrote the Quran, because you don't believe that this is the word of God. They believe کہ نبی علیہ السلام نے قرآن کو لکھا اور نبی علیہ السلام نے فلانے کا نام انجام دیے، فلانے کا نام انجام دیے. اب نبی علیہ السلام جو دنیا سے چلے گئے نا، نبی علیہ السلام جو دنیا سے چلے گئے، اب تو نبی علیہ السلام یہاں پہ ہے نہیں. تو کافر جب نبی علیہ السلام کی تعریفیں کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں نہ ان سے پہلے کسی نے یہ کام کیا، نہ ان کے بعد کسی نے یہ کام کیا. ہم کیا کہتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے خود اس بات کا اظہار کیا اور اقرار کیا اور بار بار اس بات کو یاد دلایا کہ الحمدللہ وحدہ نصر عدویٰ وحزم الاحزاب وحدہ، اللہ رب العزت نے جو کچھ کیا سب کچھ اللہ رب العزت نے کیا. اور ابو بکر صدیق کہتے ہیں کیا فرمایا جب نبی علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے، جنہوں نے اصل میں قرآن کو سمجھا، جنہوں نے اصل میں نبی علیہ السلام کی رسالت کو سمجھا کہ اے لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ابھی بھی موجود ہے، حیم لا یموت، وہ ابھی بھی زندہ ہے، اس کو موت نہیں آتی. محمد رسول اللہ، محمد عربی کو موت آ گئی، وہ دنیا سے پردہ فرما گئے، اب ہمیں ان کے نائب کی ضرورت ہے، اب ہمیں ان کے خلیفہ کی ضرورت ہے، فوراً خلیفہ بناؤ. اس سے پہلے کہ ان کو دفن کیا گیا، پہلے خلیفہ بنایا گیا. جب نبی علیہ السلام موجود ہے تو خلیفہ کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت جی کے خلیفہ ہوتا ہے، حضرت جی موجود ہے، میں خلیفہ ہوں، میں خلیفہ ہوں. بھائی اب حضرت موجود ہے، اب آپ خلیفہ نہیں، اب آپ عام بیٹھے آرام سے خاموش رہ کر کے بیٹھے، تو خلیفہ کی ضرورت کیا جبکہ اصل موجود ہے؟ تو اللہ رب العزت ہے حی لا یموت، اور اللہ رب العزت ہمیں بتاتا ہے، بار بار بتاتا ہے، اپنے قرآن میں بتاتا ہے، اپنے حبیب علیہ السلام کے واسطے سے بتاتا ہے، حتیٰ کہ آج کے دور میں کافر سائنسدانوں کی زبان سے ہمیں بتاتا ہے دیکھو آئی ایم ان چارج اور میں سب کچھ کر رہا ہوں، تمہارے ذہن میں گمان میں سب کچھ نہیں ہو سکتا جو کہ میں کر رہا ہوں. ہم بچوں کو سائنس پڑھاتے ہیں، سائنس کے اندر ایک مسلمان سائنسدان جو کہ صحیح معنی میں ایمان والے ہوتے ہیں نا، وہ ان کی نظر ہی کہیں اور ہوتی ہے، وہ سائنس کفر کی اور کافری کی عظمت کی نظر سے نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی عظمت کی نظر سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس بندے نے جس کی کتاب میرے سامنے اس وقت ہے، اس نے ایک سورہ رحمان کی آیت کے ذریعے سے اللہ تعالی کی قدرت اور شان جو سامنے بیان کری ہے، اش کر بنتا ہے بندہ. والارض وضعها للانام، اور زمین اس کو ہم نے زندگی کے لیے پلیس کیا، پوزیشن کیا. وما یضعو، خلق للانام نہیں، تخلیق نہیں کیا ہم نے زندگی کے لیے، یہاں پہ خلق کا لفظ استعمال کر سکتے تھے، وزن بھی بالکل فرق نہیں پڑتا. خلق کا لفظ استعمال نہیں کیا، وما کا لفظ استعمال کیا، ہم نے زمین کو پلیس کیا تاکہ اس کے اندر زندگی ہو سکے. اب اس کے بعد انہوں نے جو ٹیلیسکوپ بنائے جو بھی کیا انہوں نے, جیسے کہ نبی علیہ السلام نے کافروں کی تحقیقات سے فائدہ اٹھایا تھا, ہم بھی کافروں کی تحقیقات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. کوئی اس کے اندر ممانعت نہیں ہے قرآن مجید کے اندر, حدیث مبارکہ کے اندر. اب کافروں کی تحقیقات سے فائدہ اٹھا کر کے کہتا ہے کہ جی جو سولر سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, وہ سولر سسٹم اس ملکی وے گیلیکسی کے اندر ایسی جگہ کے اوپر پوزیشن ہے کہ اسی جگہ کے اوپر لائف ہو سکتی ہے. اگر وہ اس پوزیشن کے علاوہ کسی اور پوزیشن میں ہوتا, کسی اور دوسرے ملکی وے کے سٹار کے قریب ہوتا, لائف نہیں ہو سکتی تھی اس دنیا کے اندر. تو یہ زمین جو جس آربٹ کے گرد گھومتی ہے سن کے گرد, وہ پورا کا پورا ایک ہیبیٹیبل زون ہے. ایک زون کے اندر وہ گھومتی ہے, کبھی تھوڑا سا ادھر بھی ہو جاتی ہے, تھوڑا سا ادھر بھی ہو جاتی ہے, لیکن اس زون سے یہ زمین کبھی بھی باہر نہیں نکلتی. اگر باہر نکل جائے اس کے اندر لائف برقرار نہیں رہ سکتی. پھر یہ زمین اس سولر سسٹم کے اندر, نظام شمسی کے اندر جس جگہ پر موجود ہے کہ اس کے اس طرف جو ہے وہ ایک چھوٹا پلانٹ وینس ہے, اس طرف اس سے بھی چھوٹا پلانٹ مرکری ہے, اور جتنے بڑے پلانٹس ہیں وہ دور کی طرف ہیں, جوپیٹر سیٹرن یورینس یہ پچھلی طرف ہیں. یہ اگر ان میں سے کوئی
پلانٹ جو ہے وہ سن اور ارتھ کے درمیان آ جاتا, زندگی نہیں رہ سکتی تھی اس زمین کے اوپر. اور پھر یہ زمین اس کا ایک چاند ہے, اس چاند اور زمین کے درمیان جتنا ڈسٹنس ہے اور اس چاند اور زمین کا سائز کا جو پروپورشن ہے کہ وہ 1/4 of the earth ہے, اور ارتھ جو ہے اس سے 4 گنا زیادہ بڑی ہے. یہ ڈسٹنس اور یہ سائز کا پروپورشن جو ارتھ اور مون کے درمیان ہے, اس کی وجہ سے زمین کے اندر حیات ایگزسٹ کرتی ہے, اس کی وجہ سے ہمارے سیزنز ایگزسٹ کرتے ہیں, سمر آٹم ونٹر سپرنگ, یہ اس کی وجہ سے ایگزسٹ کرتے ہیں. اور پھر اس چاند کی وجہ سے زمین کا جو آربٹ ہے وہ ایک دم اسٹریٹ آربٹ نہیں ہوتا, بلکہ زمین یوں یوں کر کے آربٹ کرتی ہے, ایسے ایسے چلتی ہے, ایسے چلتی ہے, ایسے چلتی ہے, زگ زیگ, ادھر سے زمین چاند کو کھینچتی ہے, ادھر سے چاند زمین کو کھینچتا ہے, پھر زمین چاند کو کھینچتی ہے, پھر چاند زمین کو کھینچتا ہے, پھر زمین چاند کو کھینچتی ہے, زگ زیگ موومنٹ چلتی ہے. اس کی وجہ سے کتنی فائدہ ہے انسانیت کو, جو حیات رہتی ہے زمین کے اوپر. اور جو ڈسٹینس ہے ہمارا سن کے ساتھ, اس ڈسٹینس کی وجہ سے جو گریویٹیشنل پل ہوتی ہے سن کی, اس کی وجہ سے ہمارا ایٹموسفیئر اپنی جگہ پر قائم ہے. یہ جتنے ٹروپوسفیئر اور میزوسفیئر اور آئونوسفیئر اور جتنے اسفیئرز ہیں, یہ پہلے اسفیئر کے اندر جو ہے وہ آکسیجن سب سے زیادہ تعداد کے اندر موجود ہوتی ہے. اگر یہ گریویٹیشنل پل تھوڑا سا کم ہو جاتا تو سارے کے سارے آکسیجن مالیکیول جو ہے وہ ایٹموسفیئر میں رہنے کی بجائے زمین پہ آ کے گر پڑتے. ہمارے بیٹے صاحب نے سنا تو پھر کہتے ہیں کہ ابو پھر ہمیں جانا ناک زمین پہ رکھ کر کے سانس لینی پڑتی, کیونکہ ساری آکسیجن جو ہے وہ زمین کے ساتھ چپکی ہوئی ہوتی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور اگر یہ گریویٹیشن پل تھوڑی سی زیادہ ہو جاتی, زمین کو کھینچنے کی بجائے وہ زمین کو نہیں کھینچتی, صرف گیس مالیکیولس کو اپنی طرف کھینچ لیتی, صرف گیس مالیکیولس کو کھینچ لیتی, ہمارا سارا کا سارا ایٹموسفیئر ختم ہو جاتا, ہم زندہ نہیں رہ سکتے تھے اس کے بعد. اگر سن کی گریویٹیشنل پل کے اندر پتا نہیں کتنا نینو ملی لیٹر, پتا نہیں کتنا, جو آپ لوگوں کے ہوتے ہیں سائنسدانوں کے, زیادہ ہو جاتا, ایٹموسفیئر نہیں رہ سکتا تھا, پھر ہماری زندگی باقی نہیں رہتی, کوئی پلانٹس باقی نہیں رہتے, انسان باقی نہیں رہتے, جانور باقی نہیں رہتے. یہ سب کیوں آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے کہ بھائی اللہ رب العزت کین ڈو ایوری تھنگ, اللہ کا کام کرنے کی کوشش مت کرو, تم وہ کرو جو تمہارا کام ہے. تمہارا کام کیا ہے؟ اللہ کے حکم کو مانو. اللہ تعالیٰ تم سے صرف یہ چاہتا ہے میرے حکم کو مانو. میں تم سے رزق کا سوال نہیں کرتا, میں تم سے رزق کا سوال نہیں کرتا, میں تم سے نہیں کہتا نحن نرزقهم وإياكم, میں ہی تمہاری اولادوں کو بھی کھلاتا ہوں, میں تمہاری سارے کے سارے مویشیوں کو کھلاتا ہوں, میں سب کو کھلاتا ہوں اور تم کو بھی کھلاتا ہوں, تم اس کی پرواہ نہ کرو, یہ میں نے اپنی ذمہ داری لے کر رکھی ہوئی ہے. تم لوگوں کو ہدایت کی فکر نہ کرو, تم کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے, تم میرا حکم مانو. جب میں تمہیں کہوں اپنا تزکیہ کرو تو تم اپنا تزکیہ کرو, جب میں میرا حکم تم تک پہنچے اور میرا حکم میرے الفاظ میں تم تک نہیں پہنچے گا، میری زبان سے تم تک، میری آواز میں تم تک نہیں پہنچے گا، واسطوں سے تم تک حکم پہنچے گا. جب تمہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ اب تم دعوت و تبلیغ کا کام کرو، تب تم دعوت و تبلیغ کا کام کرو. ہدایت تم کسی کو نہیں دے سکتے، ہدایت میں نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، تو تم میرے دین پہ عمل کرو. اپنی ذاتی زندگی میں، اپنے گھر کی زندگی میں، اپنے ماحول معاشرے کی زندگی میں، اپنے ملک کی زندگی میں، اپنے مدرسے کی زندگی میں، اپنی خانقاہ کی زندگی میں، تم میرے حکموں کا خیال رکھو. تم لوگوں کو دین میں داخل کرنے کی فکر میں جو قطعی دلالہ احکامات ہیں ان کو تبدیل کرنے کی کوشش مت کرنا. تم لوگوں کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے قطعی دلالہ احکامات کو تبدیل کرنے کی کوشش مت کرنا. تم کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے ہو، تم مجرم بن جاؤ گے دین کو تبدیل کرنے کی ناکام کوشش کرنے کے، تم مجرم بن جاؤ گے، کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میں ہوں ہدایت دینے والا موجود. ہمیں ہم بندے ہیں، ہمیں بندگی سچتی ہے، ہمیں دین کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات کہہ کر کے فلاں شخص کا یہ مت دیکھو، یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی تقریروں سے کتنے ہزاروں کافر مسلمان ہو گئے. یہ جملے بند کرو. تم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی تقریروں سے کتنے کافر مسلمان ہو گئے. تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کون مسلمان ہوا ہے کون نہیں ہوا ہے. اگر وہ شخص دین کے احکامات کو تبدیل کرنے کی محنت میں لگا ہوا ہے، ان لوگوں کے ساتھ ساتھ بات کر کے بیٹھا ہوا ہے اور ان کے اشاروں کے اوپر ناچتا ہے جو کہ اس دین کو تبدیل کرنے والوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، جیسا کہ یہ شخص جس کا کہ انگریزی آرٹیکل آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے، اس کو گلے مت لگاؤ، اس کو گلے مت لگاؤ، اس کی واہ واہ مت کرو. کسی کو فائدہ نہیں پہنچے گا، تمہیں فائدہ نہیں پہنچے گا. تم تو سب سے پہلے مارے جاؤ گے، اور تمہاری اس حرکت کی وجہ سے جتنے دوسرے لوگ مارے جائیں گے سب کا الزام تمہارے اوپر آئے گا، سب کا الزام تمہارے اوپر آئے گا. دین کی بنیادوں کو مت چھوڑو. تمہاری عافیت اسی میں ہے، تمہاری خیر اسی میں ہے، تمہارا سروائیول اسی میں ہے. دین کی بنیادوں کو مت کمپرومائز کرو. جو تم سے یہ کام کروانا چاہ رہے ہیں وہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں، وہ تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑیں گے. ہم اپنے محاورے کراچی کی سلائن میں کہتے ہیں وہ تمہیں بیچ کے کھا جائیں گے اور دکھار بھی نہیں رہیں گے، وہ تمہیں بیچ کے کھا جائیں گے اور دکھار بھی نہیں رہیں گے. ان کو تم سے کوئی محبت نہیں ہے، کوئی خیر خواہی نہیں ہے ان کو تم سے. تمہارا مددگار، تمہارا ولی اللہ ہے، اور اللہ ایسے دیکھو چلا رہا ہے اس کائنات کو. اللہ تعالیٰ از سو مچ ان کنٹرول، کمپلیٹلی ان کنٹرول. یہ اس کا دین ہے، ہمیں تو اپنی زندگی کا پتا نہیں. ابھی موجود ہے، کل نکل جائیں گے، یا ابھی دو منٹ کے بعد اس دنیا سے نکل جائیں گے اور اپنی قبر میں جا کر کے پہنچیں گے. ہمیں تو اس کا پتا نہیں. اس دنیا کو سنوارنے کی کیا محنت کر رہے ہو تم، دین کو بگاڑ کر کے، دین کو کمپرومائز کر کے. نکلو اس غفلت سے، نکلو اس بے وقوفی سے. اور اگر کوئی بڑے ایسا کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان کی اس غلط حرکت کو صحیح مت قرار دو، اس کی تعویل کرو. کب تک سمجھائیں یہ بات، کتنا سمجھائیں یہ بات، اس کو دین مت سمجھنا شروع کر دو. خدا کے بندو، اس کو دین سمجھنا مت شروع کر دو. آج کے بڑوں کی کیا حیثیت ہے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے، کتنی بار یہ بات سمجھائی ہے. آج کے بڑوں کی، آج کے اکابرین کی کوئی حیثیت ہے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کہ وہ جو کام کر رہے ہیں اس کو آپ دین کرا دینا شروع کر دیں؟ جب ابراہیم علیہ السلام کے کذبات کا نبی علیہ السلام نے ذکر کیا تو کسی نے کہا کہ کذبات جو ہیں وہ دین کا حصہ بن گئے، دین میں جائز ہو گیا جھوٹ بولنا.
نہیں سمجھ میں آتی یہ بات, کیوں نہیں سمجھ میں آتی, کیا مشکل ہے اس کے اندر؟ جب ابراہیم علیہ السلام کے کذبات کا ذکر آتا ہے اس کی تعویل کرتے ہیں, اس کو پروف کرتے ہیں کہ یہ کذب نہیں ہے, کذب نہیں ہے یہ. نبی ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا ہی نہیں تھا, یہ کو تھوڑی کہتے ہیں ہاں اب ٹھیک ہے جی اب انہوں نے بولا تو اب یہ ٹھیک ہو گیا ہے. شریعت بدل دی, قانون بدل دیا, اصول بدل دیے, عوامر و نواہی بدل دیے. تمہارے باپ کا دین ہے یہ, تمہارا دین ہے یہ. اپنے ایمان کی حفاظت کریں, اپنی اولادوں کی ایمان کی حفاظت کریں. یہ جو اولادیں جو کر رہی ہیں نا, یہ ہماری ریفلیکشن ہے ان کے اوپر. کیسے ہم ہوتے ہیں نا, ہمارے اندر کی کیفیات ہوتی ہیں وہ اولادوں کے اوپر منطبق ہو رہی ہوتی ہیں. یہ آج کئی آپ میں سے لوگوں کو بول رہا ہے, بول چکا ہے یہ بات, نام نہیں لوں گا, پتا ہونا چاہیے آپ کو کس کے بارے میں بول چکا ہوں, کس کس کو بول چکا ہوں, کہ میں کسی کے بیٹے کو اپنے سامنے بیٹھا ہوا دیکھتا ہوں, مجھے اس کا باپ نظر آ رہا ہوتا ہے حرکتیں کرتا ہوا. جو شوق دکھا رہا ہوتا ہے اس کے باپ کا شوق بیٹے میں نظر آ رہا ہوتا ہے. اگر بے اعتنائی برت رہا ہوتا ہے, اس کے باپ کی بے اعتنائی اس کے بیٹے کی شکل کے اوپر نظر آ رہی ہوتی ہے, اس کی باڈی لینگویج کے اندر نظر آ رہی ہوتی ہے. اپنی فکر کریں, اولاد کی فکر کریں, اپنی نسبت کو خراب مت کرو, اپنی نسبت کو خراب مت کرو, تھام کے رکھو صحابہ کے ساتھ اپنی نسبت کو, اکابرین کے ساتھ اپنی نسبت کو, اور باپ کو سمجھنے کی کوشش کرو. اگر کوئی چیز خلاف واقعہ نظر آ رہی ہے تو اس کی تعویل ڈھونڈو, دین کو مت تبدیل کرو کسی کے عمل کو دیکھ کر کے بھی, کسی کے بھی عمل کو دیکھ کر کے بھی دین کو مت تبدیل کرو. یہ دین واضح ہے اور ہم تک ہمارے بڑوں نے بالکل ٹھیک ٹھیک پہنچایا ہے. اب ہم عمر کے اس حصے کے اندر آ چکے ہیں, اب کب آؤ گے, 70 سال 80 سال میں آؤ گے, 40 سال کے بعد تو یہ ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے. اب ہم اس میں آ گئے ہیں کہ اب ہم نے سنبھالنا ہے جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں دیا. یہ ان کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ انہوں نے ہمیں دین حفاظت کر کے صحیح شکل کے اندر دے دیا. اب اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے ہم نے. پوچھ ہوگی یا نہیں ہوگی یہ نہیں کہہ سکتے, لیکن اتنا ضرور ہوگا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی نعمت دی ہے اور اس نعمت کی ہم نے ناقدری کری ہے, ناقدری کے اوپر سزا مل کے رہتی ہے, نعمت کی ناشکری کے اوپر سزا مل کے رہتی ہے. فکر کرو اس بات کی, میں کس کس نعمت کی ناشکری کر رہا ہوں, ناقدری کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے. اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں دھوکوں سے باہر نکالتے, نہ ہم اپنے بارے میں کسی دھوکے کا شکار ہوں, نہ ہم دوسروں کے بارے میں کسی دھوکے کا شکار ہوں, نہ ہم دین کے بارے میں دھوکے کا شکار ہوں. یہ دھوکوں کا زمانہ ہے, یہ دجال کا زمانہ ہے, فتنہ دجال, دھوکے کا فتنہ. اللہ تعالی ہم سب کی ان دھوکوں سے, ہر قسم کے دھوکوں سے حفاظت فرمائے. باخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. نماز کے لیے سب بنا دیجیے. Thank you.